تیسرا باب تلاوت کے باطنی آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کلام اللہ کی عظمت اور علو شان کا اعتراف کرے اور یہ یقین کرے کہ نزول قرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش بری سے اپنا کلام اس طرح نازل کیا کہ بندوں کی سمجھ میں آ سکے۔ باری تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے بندوں تک اپنے اس کلام کے معانی پہنچا دیے جو اس کی ازلی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ غور کیجئے کس طرح یہ صفت الہیہ حروف اور آواز کے پردے میں ظاہر ہو گئی۔ سب جانتے ہیں حروف اور آواز بشر کی صفات ہیں، لیکن کیونکہ انسان الہی صفات کی معرفت اپنی صفات کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کلام الہی کو بھی انسانی آوازوں اور حروف کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ اگر کلام الہی آواز اور حروف کے پردے میں چھپا ہوا نہ ہوتا، نہ آسمان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کلام الہی سن سکے، اور نہ زمین کے لیے ممکن تھا، بلکہ اس کی عظمت و جبروت کے خوف سے اور اس کی نورانی شعاؤں کی تپش سے آسمان سے زمین تک ہر چیز پارا پارا ہو جاتی، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب باری تعالی ہم کلام ہوئے تو انہیں سننے کی طاقت عطا کی گئی، ورنہ انہیں بھی سننے کی تاب نہ ہوتی، جس طرح پہاڑ کلام کی تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کلام الہی ہے اس کا ہر حرف کوہ قاف سے بڑا ہے، اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کوئی ایک حرف اٹھانا چاہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو، مگر اسرافیل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں یہ حروف اٹھا لیتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت خاص کے ذریعے وہ یہ عظیم کام انجام دیتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ کلام الہی حد درجہ باعظمت اور اعلیٰ قدر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے مایا اور کم رتبہ ہونے کے باوجود اس عظیم کلام کے معانی کس طرح سمجھ لیتا ہے؟ ایک دانشور نے ایک بہترین اور مکمل مثال کے ذریعے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت اختیار کر لے۔ بادشاہ نے دانشور سے کچھ سوالات کیے، دانشور نے جواب میں وہ باتیں کیں جو بادشاہ کی سمجھ میں آ سکیں۔ جوابات سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے؟ کلام الہی یقیناً اس درجے عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمہارے انبیاء کا لایا ہوا کلام سمجھ لیتے ہیں۔ دانشور نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں جو ہم چوپایوں اور پرندوں کو کھانے پینے آنے نظر ڈالیں جب ہم چوپایوں اور پرندوں کو کھانے پینے آنے جانے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں، کون سا کلام استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً پرندوں اور جانوروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہمارے نور عقل سے تربیت پایا ہوا کلام سمجھ سکیں، بلکہ ان کے لیے ان کے فہم کے مطابق کلام کرنا ضروری ہے۔ کبھی سیٹی بجاتے ہیں، کبھی ٹخ ٹخ کرتے ہیں، کبھی دوسری آوازیں نکالتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے، کیونکہ انسان کلام الہی کو اس کی ماہیت اور صفات کمال کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے انبیاء نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام الہی کے حکیمانہ معانی آوازوں اور حروف میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ معانی کی عظمت اور تقدیس مسلم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے، اور حکمت آواز کے لیے روح اور جان ہے اور مکان ہے، جس طرح انسانی جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اسی طرح آوازیں اور حروف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم ہیں۔ کلام الہی کے مرتبے اور منزلت کی رفعت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ یہ غلبے میں زبردست ہے، حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا ہے، منصف حاکم ہے، یہی حکم دیتا ہے، یہی منع کرتا ہے، جس طرح سایہ سورج کے سامنے نہیں ٹھہرتا، اسی طرح باطل کو بھی حکمت الہی کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے، جس طرح انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے پار کر دیں، اسی طرح ان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ حکمت کے سمندر کی شناوری کریں اور بحر حکمت کے پار ہو جائیں، بلکہ انہیں سورج سے اسی قدر روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے آنکھوں کو نور حاصل ہو اور اس روشنی میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ کلام الہی اس بادشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذ ہے اور اس کا سکہ جاری ہے، یا آفتاب کی طرح ہے جس کی شعاؤں سے روشنی پھوٹ رہی ہے لیکن اس کا عنصر نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یا ستارے کی طرح ہے جس کی چال سے واقف نہ ہونے کے باوجود گم کردہ راہ کو راستہ مل جاتا ہے۔ کلام الہی قیمتی خزانوں کی چابی ہے، یہ وہ شراب زندگی ہے جسے پینے والا مرتا نہیں ہے، یہ وہ دوا ہے جسے استعمال کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ دانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو کچھ بیان کیا ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک مختصر گفتگو ہے، مگر اس سے زیادہ گفتگو کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ادب، دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے ہے، جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے دل میں متکلم کی عظمت کا استحضار ضرور کر لے، یہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کلام کی تلاوت کے بہت سے آداب ہیں اور بہت سے تقاضے ہیں اور تلاوت میں بہت سے خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 16، آیت نمبر 79، اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ جس طرح ظاہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو، اسی طرح اس کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا پاک دل ہو اور عظمت و توقیر کے نور سے منور ہے۔ جس طرح ہر ہاتھ قرآن کی جلد اور ورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے، اسی طرح ہر زبان بھی قرآن حروف کی تلاوت کی اہل نہیں ہے، اور نہ ہر دل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم و شان معانی کا متحمل ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اکرمہ ابن ابی جہل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام کی تعظیم دراصل متکلم کی تعظیم ہے، اور متکلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں غور و فکر نہ کرے اور اس کے دل میں عرش، کرسی، آسمان، زمین، انسان، جنات، شجر و حجر اور حیوانات کا تصور نہ ہو، اور وہ یہ نہ جانے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کو رزق دینے والا اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے، باقی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہر بندہ اس کے فضل و رحمت اور عذاب و غضب کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا، اور اگر وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا۔ وہ تو یہ کہتا ہے، یہ لوگ جنت کے لیے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگ دوزخ کے لیے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، وہ بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے متکلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دل حاضر ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، یا یحیی خذ الکتاب بقوہ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 12، اے یحیی، کتاب کو مضبوط ہو کر پکڑ لو۔ اس آیت میں قوت سے مراد کوشش اور جد و جہد ہے۔ کتاب کو کوشش اور جد و جہد سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کی تلاوت کرو تو اسی کے ہو رہو، تمہارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باقی نہ رہے، چہ جائے کا تم کسی اور کام میں مصروف۔ ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں؟ فرمایا، قرآن سے بھی زیادہ کوئی چیز اتنی محبوب ہو سکتی ہے کہ تلاوت کے وقت دل میں اس کا خیال رہے؟ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقاً ان کا دل حاضر نہ رہتا تو وہ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھتے جن کی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا۔ یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہے۔ اگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی عظمت ہوگی تو یہ صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ تلاوت کے وقت قاری کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو، کیونکہ وہ جس کلام کی تلاوت کر رہا ہے اس کی تعظیم کرے گا، تعظیم سے انسیت بڑھے گی، یہ انسیت اسے غافل نہ ہونے دے گی۔ قرآن میں وہی باتیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے۔ اگر قاری قرآن کی تلاوت کا اہل ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے امور سے انس حاصل نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کے لیے تفریح بن جائے گی اور وہ اس بامقصد تفریح پر کسی دوسری تفریح کو ہرگز ترجیح نہیں دے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آیات میں غور و فکر کرے۔ یہ حضور قلب سے الگ ایک ادب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پوری طرح حاضر ہوتا ہے اور پڑھنے والا ہمتن تلاوت میں مشغول ہوتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، جبکہ تلاوت کا مقصد ہی تدبر ہے۔ اسی وجہ سے ترتیل مسنون قرار دی گئی ہے، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے سوچنے کا موقع ملتا ہے اور غور و فکر میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے خالی عبادت اور تدبر سے خالی تلاوت میں خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعادہ کے بغیر تدبر نہ کر سکے تو اسے اعادہ کرنا چاہیے، تاہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اعادہ نہ کرے۔ یہ ٹھیک نہیں کہ امام آگے بڑھ جائے اور مقتدی پچھلی آیتوں میں غور و فکر کرتا رہے۔ ایسے شخص کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی بات کہے اور سننے والا ایک ہی لفظ سے حیرت میں پڑ جائے، باقی گفتگو نہ سنے اور نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر امام رکوع میں چلا جائے اور مقتدی کسی آیت میں غور و فکر کرتا رہے، تسبیح رکوع نہ پڑھے، تو یہ شیطانی وسوسہ سمجھا جائے گا۔ عامر ابن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، دنیاوی معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے؟ فرمایا، دنیاوی وسوسوں سے بہتر تو یہ ہے کہ نیزے میرے جسم میں گھسا دیے جائیں، بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد میرا دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس جگہ سے پڑھ سکتا جو اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ وہ لوگوں کو دینی یہ بھی شیطانی عمل ہے وہ لوگوں کو دینی امور میں مشغول کر کے افضل عمل سے روک دیتا ہے۔ جب یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام سے ہمیں محروم رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابو ذر حروی فی المعجم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں غور فرما رہے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں رات بھر ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ آیت پارہ نمبر 7 رکو نمبر 6 آیت نمبر 118 میں ہے۔ ترجمہ، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کرتے رہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 18 آیت نمبر 21۔ یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، لیکن ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے صبح کر دی، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 3 آیت نمبر 59. اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ. ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں، تلاوت کے دوران مجھ پر کچھ ایسے حقائق اور معارف منکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کر پاتا اور تمام رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان آیتوں کے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا دل نہیں لگا یا جن کے معانی میں نہیں سمجھا. ابو سلیمان داری سے ان کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی تلاوت میں چار چار راتیں گزار دیتا ہوں، اگر میں خود سلسلہ فکر ختم نہ کروں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے. کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 6 مہینے تک سورہ ہود کی تلاوت کرتے رہے اور اسی سورت کی معانی میں غور و فکر کرتے رہے. ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں 4 قرآن ختم کرتا ہوں، ایک ہفتہ وار، دوسرا ماہانہ، تیسرا سالانہ اور چوتھا قرآن 30 برس سے شروع ہے لیکن ختم نہیں ہوا. میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں، اس لیے روزینہ پر بھی کام کرتا ہوں، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ اجرتوں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں. 5. ادب یہ ہے کہ ہر آیت سے اس کے مطابق معنی و مفہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعمال کرے. قرآن مختلف مضامین پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے، انبیاء کے حالات بھی ہیں اور ان قوموں کے حالات بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی بھی ہیں اور ان ثمرات کا ذکر بھی ہے جو اوامر اور نواہی کی تعمیل پر مرتب ہوں گے. آیات صفات مثلا یہ ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پارہ نمبر 25، رکو نمبر 3، آیت نمبر 11، کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، پارہ نمبر 28، رکو نمبر 6، آیت نمبر 23، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. مذکورہ بالا اسماء اور صفات کے معنی میں غور و فکر کرے تاکہ ان کے اسرار اور حقائق منکشف ہوں. یہ وہ اسرار و حقائق ہیں جو صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق عطا ہوئی ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ارشاد گرامی سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتلائی جو آپ نے لوگوں سے مخفی رکھی ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فہم عطا کر دیتا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں ابو حجیفہ سے منقول ہے. نسائی کے الفاظ یہ ہیں، قال سالنا علی فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القران فقال لا والذي مغلق الجنه وبر النسمه الا ان يعطي الله عبدا فهم في كتابي. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. مومن کو اسی فہم کی جستجو رہنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کو ذریعہ بنائے. قرآن پاک میں علوم کا بڑا حصہ ان آیات کے اندر پوشیدہ ہے جو اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ علوم اتنے ہمگیر ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جستجو کی ہے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے لیکن کوئی تہ کو نہیں پہنچ سکا. آیات افعال آسمان اور زمین پیدا کرنا، مارنا، جلانا وغیرہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. تلاوت کرنے والا جب آیات افعال کی تلاوت کرے تو اسے باری تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل کی عظمت سے فاعل کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. قاری کو چاہیے کہ وہ فعل میں فاعل کا بھی مشاہدہ کرے، صرف فعل ہی مشاہدہ نہ کرے. جس شخص کو حق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ ہر شے میں حق کا عکس دیکھتا ہے. اس کے لیے ہر چیز کا منبع بھی وہی ذات برحق اور مرجع بھی، ہر شے کا مقصد اسی کی ذات ہے اور ہر شے قائم بھی اسی کی ذات سے ہے. عارف کے نزدیک حق کے علاوہ ہر چیز باطل ہے. یہ نہیں کہ آئندہ کبھی باطل ہو جائے گی، بلکہ اگر کسی چیز پر اسی حیثیت سے نظر ڈالیں تو ہر چیز اسی وقت فا فانی ہے، لیکن اگر یہ نقطۂ نظر ہو کہ شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے باعث موجود ہے تو بطریق طبعیت اس شے کے لیے ثبات ہوگا۔ یہ خیال علم مکاشفہ کا نقطۂ آغاز ہے، اس لیے جب قاری تلاوت کرے اور باری تعالیٰ کے یہ ارشاد پڑھے، افرائیتم ما تمنون، افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم الماء الذی تشربون، افرائیتم النار التی تورون، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 15، آیت نمبر 58، 63، 68 اور 71۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو منی پہنچاتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ بوتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو آخر تک، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو۔ تو صرف کھیتی، منی، پانی اور آگ ہی پر نظر نہ رکھے، بلکہ ان سب کی ماہیت، آغاز اور انتہا اور درمیان کے تمام مراحل پر اچھی نظر ڈالے۔ مثلا منی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ ایک رقیق سیال مادہ ہے جس کے تمام اجزاء مشترک ہیں، بعد میں رقیق اور سیال مادے سے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت، رگیں اور پٹھے پیدا ہوتے ہیں، پھر مختلف شکلیں تیار ہوتی ہیں، سر، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر اور دوسرے اعضاء تشکیل پاتے ہیں۔ جب انسانی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں اچھے اور برے اوصاف پیدا کیے جاتے ہیں۔ اچھے اوصاف میں مثلاً عقل، گویائی، بینائی اور سماعت وغیرہ، برے اوصاف میں مثلاً غضب، شہوت وغیرہ۔ بعض لوگوں میں جہالت، کفر، انبیاء کی تکذیب اور ان سے جدال کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، پارہ نمبر 23، رکو نمبر 4، آیت نمبر 77۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے والا ہے؟ قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے، اپنی فکر کو وسعت دے اور عجب العجائب تک اپنے فکر کا سلسلہ دراز کرے۔ یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا منبع اور مبدا ہے، مرجع اور منتہا ہے۔ انبیاء کے حالات، جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آئے اور یہ معلوم ہو کہ ان کی کس طرح تکذیب کی گئی تھی اور کس طرح انہیں ایزا دی گئی تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء اپنے نافرمان امتیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت استغنا پر نظر رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ انہیں پیغمبروں کی ضرورت ہے اور نہ انہیں لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے۔ اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ جب انبیاء کی مدد اور نصرت کے قصے سامنے آئیں تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر حق کا حامی و ناصر ہے۔ مکذبین کے حالات، جب عاد، سمود وغیرہ بدقسمت قوموں کی تباہی اور بربادی کی کہانی سنیں تو خدا تعالیٰ کی پکڑ اور انتقام سے ڈرے اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر اس نے بھی غفلت کی، ظلم کیا اور اس چند روزہ مہلت کو غنیمت نہ سمجھا تو کیا عجب ہے مجھ پر بھی یہ عذاب نازل ہو، اور باری تعالیٰ کے انتقام سے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ جنت، دوزخ اور دیگر آسمانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقطۂ نظر سے سننے چاہیے، اور ان میں بھی اپنے لیے عبرت کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں بیش قیمت معانی پوشیدہ ہیں، کیونکہ ان معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 13، آیت نمبر 59، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، پارہ نمبر 16، رکو نمبر 3، آیت نمبر 109۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی یہ ارشاد بھی قرآن کریم کی معانی کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے، احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے جو شخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو، وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 16۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ طابع یعنی مہر دراصل وہ موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرید اس وقت تک صحیح معنی میں مرید نہیں ہوتا جب تک وہ جو چیز چاہے قرآن کریم میں نہ پالے، نقصان اور فائدے میں فرق نہ کر لے اور بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قاری ان امور سے خالی رہے جو فہم قرآن کی راہ میں مانے ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر غفلت کے دبیس پردے ڈال رکھے ہیں، ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی عجائب اور اسرار نظر نہیں آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر شیطان بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومیں تو لوگ ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کریں۔ جو امور حواس سے پوشیدہ ہوں اور نور بصیرت کے بغیر نظر نہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی نور بصیرت ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فہم قرآن کے 4 موانع ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی تمام تر توجہ حروف کی صحیح ادائیگی پر صرف کر دے۔ اس کام کا ذمہ دار بھی ایک شیطان ہے، وہ قرآن حضرات کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ ابھی حروف مخرج سے ادا نہیں ہوئے ہیں۔ پڑھنے والا شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے۔ اس کوشش میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد فہم ہے اور حروف کی ادائیگی پر پوری توجہ صرف کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پڑھنے والا شخص کسی ایسے مذہب کا مقلد ہو جس کا علم اسے صرف سننے سے حاصل ہوا ہو، بصیرت اور مشاہدے کے ذریعے نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جسے تقلید کی زنجیروں نے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ جو عقائد تقلید کی راہ سے اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہیں ان سے سرمو انحراف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کبھی کہیں دور سے کوئی روشنی کی کرن چمکتی ہے یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سنے ہوئے عقائد سے مختلف ہوں تو تقلید کا شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیسے پیدا ہوئے، یہ تو تیرے آبا و اجداد کے عقیدے کے مخالف معنی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اس کے معنی سے گریز کرتا ہے۔ غالباً اسی لیے صوفیاء کرام علم کو حجاب کہتے ہیں۔ علم سے مراد ان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے بلکہ ان عقائد کا علم ہے جن پر لوگ تقلید کی راہ سے چلتے ہیں یا ان معائندانہ جذبات کے زیر اثر ان کی اتباع کرتے ہیں جو مذہبی متعصبین نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیے ہیں، ورنہ علم حقیقی نام ہی کشف اور نور بصیرت کا ہے۔ اسے حجاب کس طرح کہہ سکتے ہیں، منتہائے مقصد ہی وہ ہے۔ اس طرح کی جامدانہ تقلید کبھی باطل بھی ہوتی ہے، باطل ہونے کی صورت میں تقلید بھی فہم قرآن کے لیے معنی بن جاتی ہے۔ مثلا استوا علی العرش کے سلسلے میں کسی شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، اب اگر اب اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے پاک ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، تو اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس سلسلے میں دوسرا عقیدہ رکھتا ہے اور اس پر سختی سے جمع ہوا ہے. اگر کبھی کوئی بات اس عقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اسے اپنے دل سے نکال پھینکے گا. کبھی وہ عقیدہ حق بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود فہم کی راہ میں مانے بن جاتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو جس حق کے اعتقاد کا مکلف قرار دیا گیا ہے اس کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں. اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مبدا بھی ہے اور منتہا بھی. کبھی کبھی طبیعت کا جمود اس حق کے باطن تک پہنچنے نہیں دیتا. اس کی کچھ وضاحت ہم نے کتاب العلم میں کی ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ گناہ زیادہ کرتا ہو، کبر میں مبتلا ہو، لالچی ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، یہ تمام امور دل کو تاریک اور زنگ آلود اور تاریک کر دیتے ہیں. جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت میں چہرہ دیکھنا مشکل ہے، اسی طرح زنگ آلود دلوں میں حق کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا معنی ہے. اکثر لوگ اسی معنی کی وجہ سے فہم قرآن سے محروم رہتے ہیں. جس قدر شہوات کی تہیں دبیز ہوتی ہیں اسی قدر معانی قرآن مخفی ہو جاتے ہیں. دل سے گناہوں کا بوجھ جس قدر ہلکا ہوگا معنی قرآن اسی طرح واضح ہوں گے. دل آئینے کی طرح ہے، شہوات کی حیثیت زنگ کی ہے اور معنی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے میں نظر آتی ہے. قلب کے لیے ریاضت کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت زنگ آلود آئینے کے لیے سیقل کی ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا عظمت امت الدینار والدرہم نزع منها حیبت الاسلام و اذا ترکو الا وَإِذَا تَرَكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ حَرَمُ بَرَكَةَ الْوَحِ. یہ ابن ابی دنیا فی الامر بالمعروف کی حدیث ہے. جب میری امت درہم و دینار کو اہمیت دینے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھین لی جائے گی، اور لوگ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ وحی کی برکت سے فہم القرآن مراد ہے، یعنی لوگ فہم قرآن سے محروم ہو جائیں گے. قرآن پاک میں فہم قرآن اور تذکیر بالقرآن کے لیے انابت اللہ کی شرط لگائی ہے. وتب تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 15 آیت نمبر 8، جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے. وما یتذکر اللہ من ینیب، پارہ نمبر 24 رکو نمبر 7 آیت نمبر 13، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، پارہ نمبر 24 رکو نمبر 15 آیت نمبر 9، وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل یعنی سلیم ہیں. جو شخص دنیا کی محبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے وہ صاحب عقل و فہم نہیں ہے، اسی لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے. چوتھا معنی یہ ہے کہ شخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تفسیر پڑھی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ قرآن کلمات کی بس وہی تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد وغیرہ اکابر سے منقول ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تفسیر بررائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور تفسیر بررائے کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، من فسر القرآن برائیہ فقد تبو مقعد من النار، جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اعتقاد بھی فہم قرآن کے لیے مانے ہے. ہمارے خیال میں یہ اعتقاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے. اگر تفسیر سے ظاہر منقول تفسیر ہی مراد ہوتی تو یہ اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تفسیر قرآن کا اہم موضوع ہیں. چوتھے باب میں ہم تفسیر بررائے کی حقیقت بیان کریں گے. ساتواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھے. جب کوئی آیت نہیں یا آیت امر سامنے آئے تو یہ سوچے کہ مجھے ہی حکم کر دیا گیا ہے اور مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے، وعدہ وعید کی آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے، انبیاء کے قصے پڑھے تو یہ سمجھے کہ یہاں قصے مقصود نہیں ہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، کیونکہ پچھلے انبیاء کے جتنے قصے قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے مضامین کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نثبت بھی فوائدک، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 10 آیت نمبر 12، جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے کو فرض کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آزمائش، صبر، نصرت اور ثبات قدمی کے جو واقعات اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں ان سے ہماری ثابت قدمی مقصود ہے۔ قرآنی خطابات کو اپنے فرض کرنے کی وجہ سے یہ کہ قرآن کو اپنے فرض کرنے کی وجہ سے یہ کہ قرآن پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفا، ہدایت، رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نعمت کتاب پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 13 کی آیت نمبر 231 ہے۔ اور حق تعالی کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالی نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں۔ ذیل کی آیت کریمہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 44، ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت کافی موجود ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 13 آیت نمبر 44، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں، اور آپ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 5 آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، پارہ نمبر 24 رکو نمبر 3 آیت نمبر 55، اور تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو۔ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 15 آیت نمبر 203، یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 5 آیت نمبر 138، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں، اس اعتبار سے یہ خطاب تلاوت کرنے والے سے بھی ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ فرض کر لینا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، پارہ نمبر 7 رکو نمبر 8 آیت نمبر 19، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جن کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ محمد ابن قاب قرضی کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی گویا اس نے حق تعالی سے کلام کیا، اگر تلاوت کرنے والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خط پڑھتا ہے، اس کے ہر لفظ پر غور کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم پیغامات کا نام ہے، یہ پیغامات ہمارے رب کے پاس سے آئے ہیں تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں، خلوتوں میں ان کے معنی سمجھیں اور ان کی تعمیل کریں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے قرآن والو، قرآن نے تمہارے دل میں کیا بویا ہے؟ قرآن مومن کے حق میں بہار ہے جس طرح بارش زمین کے حق میں بہار ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ فائدے حاصل کرتا ہے یا نقصان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. پارا نمبر 15، رکو نمبر 9، آیت نمبر 82. وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور ناانصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو، جس طرح کی آیت تلاوت کرے اسی طرح کا تاثر دل میں ہونا چاہیے. اگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کرے، آیت حزن ہے تو غمگین ہو جائے، اگر آیت رجا ہے تو وہ کیفیت دل میں پیدا کرے جو امید سے ہوتی ہے. غرض کہ جس مضمون کی آیت ہو اسی مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے. جب انسان کی کو معرفت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے تو دل پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے کہ قرآنی آیات میں تنگی بہت ہے. مثال کے طور پر رحمت اور مغفرت کا ذکر ایسی شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی تکمیل دشوار ہے. ذیل کی آیت میں مغفرت کے لیے چار شرطیں لگائی ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. پارا نمبر 16، رکو نمبر 13، آیت نمبر 82. اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پارا نمبر 30، رکو نمبر 28، آیت نمبر 2 اور 3. قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسروں کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے. اس آیت میں بھی چار شرطوں کا ذکر ہے، جس جگہ تفصیل نہیں ہے وہاں ایک ہی شرط کا ذکر ہے جو تمام شرطوں کو جامع ہے. مثلا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پارا نمبر 18، رکو نمبر 14، آیت نمبر 56. بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے. اس آیت میں احسان کی شرط لگائی گئی، یہ صفت دوسری تمام صفات کا جامع ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی بے شمار آیات ملیں گی. جو شخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دوسرا تاثر قائم نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کا غم بڑھتا ہے، اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، رونا زیادہ ہو جاتا ہے، ہنسنا کم ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، بیکاری کم ہو جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، راحت کم ہو جاتی ہے. وحیب ابن الورد کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا اور وعظ بھی سنے، لیکن تلاوت قرآن اور تدبر فی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہمیں نہیں ملی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو تلاوت کے دوران ہر آیت کے مضمون کے مطابق اسی طرح متاثر ہونا چاہیے کہ اس کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے. مثلا آیت کی تلاوت کے وقت جس میں تحدید و وعید ہے اور مغفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے، اتنا ڈرے کہ گویا ڈر کی وجہ سے مر جائے گا. جہاں مغفرت کا وعدہ مذکور ہے وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی کے مارے اڑنے لگے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر مشتمل آیات کی تلاوت کے دوران باری تعالیٰ کی عظمت اور تقدس کے سامنے سرنگوں ہو جائے. جب کفار کا تذکرہ ہو اور ان کے اقوال بیان کیے جائیں جو باری تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، تو اپنی آواز آہستہ کر لے اور دل ہی دل میں کفار کی ان شرمناک دروغ بیانیوں پر شرمندہ ہو. جب جنت کا ذکر ہو تو دل میں اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے. دوزخ کے بیان پر اتنا خوف زدہ ہونا چاہیے کہ دل دہل جائے اور جسم لرز جائے. روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا، فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پارہ نمبر 5، رکو نمبر 3، آیت نمبر 41۔ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر ہر امت میں ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، حسبک الان۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بس اب رہنے دو۔ آپ کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک پوری طرح اس منظر کے مشاہدے میں مشغول تھا جو مذکورہ بالا آیت میں مذکور ہے۔ بعض لوگ وعید و انداز کی آیت کی تلاوت کے وقت بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص تلاوت کے وقت اپنے اوپر مضامین تلاوت کے مطابق کیفیات طاری کر لیتا ہے، وہ محض نقال نہیں رہتا۔ مثلا جب یہ آیت پڑھے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 8، آیت نمبر 15، میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور دل میں خوف نہ ہو تو یہ صرف نقالی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت پڑھے، علیک توکلنا و علیک ان انبنا و علیک المصیر، پارہ نمبر 28، رکو نمبر 7، آیت نمبر 4، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور توکل اور انابت نہ پائی جائے تو یہ تلاوت زبانی حکایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب یہ آیت تلاوت کرے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَ، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 14، آیت نمبر 12، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایزا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے، تو دل میں صبر ہونا چاہیے تاکہ آیت کی حلاوت اور لذت محسوس کرے۔ اگر یہ مختلف کیفیات طاری نہ ہوں گی اور دل ہر طرح کے تاثر سے خالی ہوگا، تو اس تلاوت سے وہ صریح طور پر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرے گا۔ مثلا جب کوئی شخص دلی جذبات و تاثرات سے خالی ہو کر ذیل کی آیات پڑھے گا تو یہی ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر رہا ہے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، پارہ نمبر 18، رکو نمبر 9، آیت نمبر 3، خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ، پارہ نمبر 17، رکو نمبر 1، آیت نمبر 1، اور یہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ فَأَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 6، آیت نمبر 29، تو آپ ایسے لوگوں سے خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہیں ہو۔ وَمَلْ لَنْ يُتِبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پارہ نمبر 26، رکو نمبر 14، آیت نمبر 11، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ایسا قاری ان آیات کا مصداق بھی بنے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، پارہ نمبر 1، رکو نمبر 9، آیت نمبر 78، اور ان میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں۔ وَكَأَيِّمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 6، آیت نمبر 105، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اگر پڑھنے والا ان علامات سے متاثر نہ ہو اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائے تو بلا شبہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ سے روگدانی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآنی اخلاق سے متصف نہ ہونے والا شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ندا آتی ہے، اے بندے تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ، تو تو مجھ سے روگدانی کر رہا ہے، اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی تلاوت مت کر۔ اس گناہگار آدمی کی جو قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شکن انسان دن بھر میں کئی مرتبہ شاہی فرمان پڑھے لیکن اس فرمان کی تکمیل نہ کرے۔ اگر ایسا شخص فرمان شاہی نہ پڑھتا تو غالباً اعتاب کم ہوتا، پڑھ کر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ زیادہ اعتاب کا مستحق ہے۔ اسی لیے یوسف ابن اسبات کہتے ہیں کہ میں تلاوت قرآن کا ارادہ کرتا ہوں لیکن جب اس کے مضامین یاد آتے ہیں اور اپنی کوتاہ عملی کا خیال آتا ہے تو تلاوت سے ڈر لگنے لگتا ہے اور تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ جو شخص قرآن کریم پر عمل کرنے سے گریز کرے وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 آیت نمبر 187۔ سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پسے پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لے رہے ہیں۔ جب تلاوت سے دل بھر جائے تو پڑھنا موقوف کر دینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأ القرآن ما تلفت علیہ قلوبکم فإذا اختلفتم فقوا موائنا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جندب ابن عبداللہ البجلی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارے دل اس سے مانوس رہیں، اگر یہ حال نہ ہو تو تلاوت موقوف کر دو۔ دل کی انسیت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اثرات مرتب ہوں جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون۔ پارہ نمبر 9 رکو نمبر 15 آیت نمبر 2۔ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان احسن الناس صوتا بالقران الذي سمعت يقرأيت انه يخشى الله تعالى۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے بسند ضعیف۔ لوگوں میں خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جسے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ احوال دل پر وارد ہوں اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ صرف زبان ہلانے میں کیا محنت ہے، اصل محنت تو عمل کرنے میں ہے اور اس محنت پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو قرآن سنایا، انہوں نے سن لیا، دوسری بار جب میں نے قرآن سنانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے سختی سے کہا کہ تم میرے سامنے پڑھنے کو عمل سمجھتے ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پڑھو اور یہ دیکھو کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریباً 20,000 صحابی حیات تھے لیکن صرف 6 افراد نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، ان میں بھی 2 کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر احوال اور اعمال کی اصلاح میں مشغول رہتے تھے۔ اکثر صحابہ 1-2 صورتیں یاد کر لیا کرتے تھے، بقرہ اور الانام جیسی صورتیں یاد کر لینے والے حضرات علماء کہلاتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مصنف یعنی امام غزالی نے غالباً مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کی تعداد بیان کی ہے، ورنہ ابو زرعا الرازی کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت 114,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے موجود تھے جنہوں نے آپ سے روایت کی تھی اور کچھ سنا تھا۔ حفاظ صحابہ کی تعداد کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، یہ 4 صحابہ انصاری تھے، عبی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابو زید۔ صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اس روایت میں زید اور ابو زید کی جگہ عبداللہ ابن مسعود اور سالم مولا ابو حذیفہ کے نام ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں شابی کی مرسل روایت کے حوالے سے ابو دردا اور سعید ابن عبید کو بھی حفاظ میں شمار کیا ہے۔ ابن الانباری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ان صورتوں کو یاد کر لینے والے دور اول میں فاضل کہلاتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت ترمذی میں ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر ایک ایسے کم عمر صحابی کو بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے حاضر ہوا، جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ سو جو شخص، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 7 اور 8، سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصرف الرجل وهو فقیہ، اور یہ ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ شخص فقیہ ہو کر واپس گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی حالت پسندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سمجھنے کے بعد باری تعالی کی طرف بندے کو عطا کی جائے۔ محض زبان ہلا دینا زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو زبان سے تلاوت کرے، عملاً روگدانی کرے، اس آیت کا مصداق ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 124 سے 126۔ اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ وہ تعجب سے کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ایسا ہی تجھ سے عمل ہوا تھا، اور یہ کہہ، تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی۔ کسی بھی معاملے میں کوتاہی کرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں معاملہ فراموش کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو اور تعمیل حکم کا عہد کرے، گویا زبان واعظ ہے، عقل مترجم ہے، اور دل نصیحت قبول کرنے والا ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ تلاوت میں اتنی ترقی کرے کہ اپنے بجائے خود متکلم سے اس کا کلام سنیں۔ پڑھنے کے تین درجے ہیں. ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ فرض کرے کہ میں باری تعالی کے سامنے دس بستہ کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہوں اور باری تعالی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اس صورت میں تلاوت کرنے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا جو کسی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مدہ سرائی کرتے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسے دیکھ رہے ہیں, اپنے لطف و کرم سے اسے مخاطب کر رہے ہیں اور اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں تلاوت کرنے والے کی حالت اس شخص کے مشابہ ہوگی جو کسی بڑے کی گفتگو سن رہا ہے. اس حالت میں حیا بھی ہوتی ہے اور تعظیم بھی, سننا بھی ہوتا ہے اور سمجھنا بھی. تیسرا درجہ یہ کہ کلام میں متکلم کا اور کلمات میں صفات متکلم کا مشاہدہ کرے اور نہ اپنے آپ کو دیکھے, نہ اپنی قرت پر نظر رہے, نہ خیال رہے کہ وہ منعم علیہ ہے, بلکہ فکر و خیال کا مرکز باری تعالی کی ذات ہونی چاہیے. گویا وہ متکلم کے مشاہدے میں اس قدر مشغول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. یہ مقربین کا درجہ ہے. پہلا اور دوسرا درجہ اصحاب یمین کا تھا. ان درجات سے اگر کوئی کم درجہ ہے تو غافلین کا ہے. مقربین کے درجے کے بارے میں حضرت جعفر ابن محمد صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باری تعالی اپنی مخلوق کے لیے اپنے کلام میں تجلی فرماتے ہیں, لیکن وہ تجلی کا مشاہدہ نہیں کر پاتے. حضرت جعفر صادق ایک روز نماز کے دوران بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس حالت کے متعلق سوالات کیے. فرمایا کہ میں دل ہی دل میں ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا, اچانک مجھے ایسا لگا جیسے وہ آیت خداوند قدوس سے سن رہا ہوں. اس قدرت کے مشاہدے کا تحمل میرے بس سے باہر تھا, اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے قرآن پاک کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی تھی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کچھ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا ہوں. پھر ایک درجہ اور بڑھا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حضرت جبرائیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلا رہے ہیں اور میں یہ سن رہا ہوں. پھر اللہ تعالی نے مجھے یہ کیفیت عطا فرمائی گویا میں متکلم قرآن یعنی باری تعالی سے سن رہا ہوں. اس کیفیت سے مجھے وہ حلاوت اور لذت حاصل ہوئی جسے میں برداشت نہیں کر سکا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہو, صاف ہو, تو قرآن کی تلاوت سے سیری نہ ہو. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قلب کی طہارت سے انسان کو کلام متکلم کے مشاہدے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے. ثابت بنانی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ تجربہ بھی غالباً اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ میں نے 20 برس تک قرآن کی تلاوت میں سخت محنت کی, لیکن 20 برس سے مجھے تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہو رہی ہے. اگر انسان کلام میں متکلم کا مشاہدہ کرے اور ماں سوا پر اس کی نظر نہ ہو تو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تعمیل کر رہا ہے. ففروا الی اللہ, پارہ نمبر 27 رکو نمبر 2 آیت نمبر 50, تو تم اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, پارہ نمبر 27 رکو نمبر 2 آیت نمبر 51, اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو. جو شخص خدا تعالی کی طرف متوجہ نہ رہے وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا, اور جو شخص غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس کے معتقدات میں شرک خفی کا عنصر ضرور شامل ہوگا. توحید خالص یہ ہے کہ ہر شے میں حق کا جلوہ نظر آئے. دسواں ادب یہ ہے کہ طاقت و قوت سے برات کرتا رہے اور کسی بھی لمحہ اپنے نفس کو اہمیت نہ دے. مثلا قرآن پاک کی وہ آیات پڑھے جس میں نیک بدوں کی مداح کی گئی ہے اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں, تو یہ خیال نہ کرے کہ میں بھی ان صالحین میں شامل ہوں, بلکہ یہ سمجھے کہ یہ درجہ بہت بلند ہے اور اہل یقین اور صدیقین کے شایان شان ہے. البتہ خود کو ان آیات کا مخاطب قرار دے اور یہ سمجھے کہ تشریق اور ترغیب کے لیے اسے مخاطب بنایا جا رہا ہے. جب وہ آیات پڑھے جن میں گناہگاروں کے لیے خدا کے غضب اور عذاب علیم کا ذکر ہے تو یہ سمجھے کہ ان آیات سے مخاطب ہوں، اس موقع پر خدا کے غیظ و غضب سے ڈرے اور کفر و شرک اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہونے کی دعا مانگے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کی تلاوت کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں اپنے ظلم و کفر کی مغفرت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، ظلم تو معلوم ہے لیکن کفر معلوم نہیں۔ فرمایا، یہ کفر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور کوئی شخص بھی اس سے خالی نہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، کفار، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 34۔ مگر سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو؟ فرمایا، دعا کیا مانگتا ہوں، 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران کوتاہیوں پر نظر رکھے اور یہ خیال کرے کہ میں سرتاپا تقصیر ہوں تو اسے حق تعالی کا قرب نصیب ہوگا، اس لیے کہ جو شخص قرب میں دوری سمجھتا ہے اسے خوف عطا کیا جاتا ہے، اس خوف سے دوری کا ایک درجہ ختم ہو جاتا ہے اور قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص دوری میں قرب سمجھتا ہے تو اسے خوف حاصل نہیں ہوتا، بے خوفی سے دوری بڑھ جاتی ہے، قرب کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اچھا سمجھے گا تو اسرار محجوب ہو جائیں گے اور خود اس کا نفس حجاب بن جائے گا۔ نفس کو حقیر سمجھنے کی صورت میں حق تعالی کا مشاہدہ ہوگا اور اس کے قلب پر عالم ملکوت کے اسرار منکشف ہوں گے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن ثوبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بھائی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ افطار کریں گے، لیکن وہ صبح تک نہیں آئے۔ اگلے دن ان کے بھائی نے شکایتاً کہا کہ آپ وعدہ کرنے کے باوجود تشریف نہ لائے، میں صبح تک انتظار کرتا رہا۔ فرمایا، اگر میں نے تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو نہ آنے کی وجہ ہرگز نہ بتلاتا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب میں نے رات عشاء کی نماز پڑھ لی تو خیال آیا کہ وتر پڑھ لوں، کبھی موت مہلت نہ دے۔ جب وتر کی دعا پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک ہرا بھرا باغ آ گیا، اس میں طرح طرح کے پھل پھول تھے۔ میں اس باغ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کہ صبح ہو گئی۔ یہ مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں جب آدمی اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے قطع نظر کر لیتا ہے، پھر یہ مکاشفات صاحب کشف کے حالات کے مطابق پیش آتے ہیں۔ اگر رجا و امید پر مشتمل آیات کی تلاوت کے وقت اس پر انبساط کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کے سامنے جنت کا منظر پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح مشاہدہ کرتا ہے گویا جنت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر خوف کا غلبہ ہو تو دوزخ منکشف ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا عذاب کے مختلف مناظر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لطافت اور نرمی بھی ہے، سختی اور درشتی بھی ہے، امید و رجا بھی ہے، انداز و تخویف بھی۔ کلام کے مضامین متکلم کے اوصاف کے مطابق ہیں، پڑھنے والے پر وہی کیفیت طاری ہوگی جو کلمات اور صفات کی کیفیت ہوگی، اور اسی کیفیت کے مطابق اسرار منکشف ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ سننے والے کے حالت میں کوئی تغیر نہ آئے اور کلام بدلتا رہے۔ کلام میں رضا و انس، غیظ و غضب، انعام و اکرام، انعام و اکرام، عذاب و انتقام، ہر چیز کا ذکر ہے۔ ضروری ہے کہ سننے والے پر اسی مضمون کا اثر ہو جو وہ پڑھ رہا ہے۔